بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. وقد سبق فضل التشييع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. اس باب میں حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ جنازے سے متعلق چند باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے الصلاۃ علی المیت. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھنا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں پر حق ہے کہ جب انتقال ہو جائے تو دوسرے مسلمان جو زندہ ہیں وہ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی کوشش کریں. ہمارے زمانے میں ایک جو خرابی ہو گئی ہے وہ یہ کہ نماز جنازہ میں شرکت، اسی طرح اگر کوئی انتقال کر جائے تو اس کے گھر تعزیت کے لیے جانا، اسے تسلی دینے کے لیے جانا، اسی طرح جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا، اسے یا تو رشتہ داری کا حق سمجھا جاتا ہے یا دوستی کا حق. تو رشتہ داروں میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو خبر لینے کے لیے جاتے ہیں، عیادت کے لیے جاتے ہیں. رشتہ داروں میں سے کسی کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے تو تعزیت کے لیے جاتے ہیں، تسلی دینے کے لیے جاتے ہیں. رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جنازے میں بھی شرکت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دفن میں بھی شریک ہو جائیں. اسی طرح دوست احباب میں سے، تعلق والوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کے یہاں انتقال ہو جائے یا کسی کا انتقال ہو جائے تو عیادت کے لیے جاتے ہیں، بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، خبر لینے کے لیے جاتے ہیں، تعزیت کے لیے جاتے ہیں، جنازے میں شرکت کرتے ہیں. لیکن اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم پہچانتے نہیں ہیں، یا پہچانتے ہیں مگر دور کا تعلق ہے، رشتہ دار نہیں، دوستی نہیں، تو ایسے موقع پر ہم لوگ نہ عیادت کے لیے جاتے ہیں، نہ تعزیت کے لیے جاتے ہیں، نہ تدفین میں شریک ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہی بات ہے کہ یہ جو حقوق ہیں یہ رشتہ داری کے حقوق ہیں اور دوستی کے حقوق ہیں. یہ رشتہ داری اور دوستی کے حقوق نہیں، یہ اخوت اسلامی کے حقوق ہیں. یعنی مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں، تو جہاں کہیں کسی مسلمان کے بارے میں پتا چلے کہ بیمار ہے اور آپ جا سکتے ہیں, آپ کے پاس وقت ہے, تو اس کے عیادت کے لیے جانا چاہیے. انتقال ہو گیا ہے, آپ جا سکتے ہیں, جانا چاہیے. دوستی ہوتی ہے تو کام چھوڑ کے جاتے ہیں, چھٹی لے کر جاتے ہیں, گلاسگو تک جاتے ہیں, لندن تک جاتے ہیں. اور دوستی نہیں ہوتی تو پڑوس میں رہتا ہے, ہماری اسٹریٹ میں رہتا ہے, ہماری گلی میں رہتا ہے, لیکن ہم تعزیت کے لیے نہیں جاتے. سنیچر ہے, اتوار ہے, صحت مند ہے, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جنازے میں شریک نہیں ہوتے. تو یہ جو ہماری غلطی ہو رہی ہے, اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. کہ یہ ہماری سوچ کی غلطی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنازے میں شرکت اور کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت, یہ یا تو رشتہ داری کا حق ہے یا دوستی کا حق ہے. نہیں, یہ مسلمان ہونے کا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمسن, حق المسلم علی المسلم ستن, کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں, ایک رشتہ دار کے دوسرے رشتہ دار پر نہیں, ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر, چاہے وہ رشتہ دار ہو نہ ہو, چاہے وہ دوست ہو نہ ہو. اب ظاہر ہے کہ ایک مسلمان ہے, اس کا انتقال ہو گیا اور وہ دوست بھی ہے, تو یہ حق بڑھ جاتا ہے. مسلمان ہے اور رشتہ دار ہے, حق اور بڑھ گیا. اب دور کا رشتہ دار ہے, قریب کا رشتہ دار ہے, حق اور بڑھ گیا, حق اور بڑھ گیا. سگے چچا نہیں ہے تو حق اونچا ہے, اس لیے کہ سگے چچا نہیں ہے, لیکن کم سے کم والد کے کزن تو ہے نا, تو والد کے کزن ہونے کے اعتبار سے چچا ہوئے تو حق بڑھ گیا. اب عام مسلمان سے حق زیادہ ہو گیا کہ اس کی عیادت کے لیے جائے جائے. اور والد کے کزن کی جگہ پر والد کے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا تو حق اور بڑھ گیا. خود ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا, حق اور بڑھ گیا. تو جہاں ایک مسلمان ہوگا اور دوست ہوگا تو اسلامی حق بھی ہے اور دوستی کا حق بھی ہے, تو بڑھ گیا. مسلمان بھی ہے, رشتہ دار بھی ہے, تو اب اسلامی حق بھی ہے اور رشتہ داری کا حق بڑھ گیا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تینوں حق جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی ہے, ہمارا کزن بھی ہے اور بچپن سے دوست بھی ہے, تو اب دوستی کا حق بھی ہے, اسلام کا حق بھی ہے اور رشتہ داری کا حق بھی ہے, تو حق اور بڑھ گیا. اس لیے اگر رشتہ داروں کا جنازہ ہے, دوستوں کا جنازہ ہے اور اس میں زیادہ اہمیت سے جاتے ہیں, میں اس کا انکار نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کیوں جاتے ہیں لندن تک جب کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے, یہ نہیں کہتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رشتہ داروں کے جنازے کو جو آپ امپورٹنس دے رہے ہیں, جو اہمیت دے رہے ہیں, فرینڈز کے, دوستوں کے جنازوں کو جو آپ امپورٹنس اور اہمیت دے رہے ہیں, اس اہمیت کو باقی رکھتے ہوئے ان مسلمانوں کے جنازوں میں جو آپ سے دوستی نہیں ہے, جن کی آپ سے دوستی نہیں ہے, جن سے آپ کی رشتہ داری نہیں ہے, ان کے جنازوں کو بھی امپورٹنس دو. اور جنازوں میں شرکت کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا اور اس کو بھی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ساری جو حدیثیں ہیں اس سلسلے میں ان کو سامنے رکھ کر کے یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ جس کے جنازے میں لوگ زیادہ ہو جائیں, جس کے جنازے میں جتنے لوگ زیادہ ہو جائیں اتنی ہی اس کی مغفرت کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ایک شخص کے جنازے میں 50 آدمی ہیں, دوسرے کے جنازے میں 100 آدمی, تو بھائی 50 آدمی دعا کرے کہ اللہ اس کو معاف کر دے اور 100 آدمی دعا کرے کہ اللہ اس کو معاف کر دے, تو فرق تو ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کسی کے جنازے میں 50 آدمی نے شرکت کی تو 50 میں صرف 3 آدمی نیک ہیں, اور دوسرے کے جنازے میں 100 آدمیوں نے شرکت کی تو اس کے جنازے میں اور 7 آدمی اور 10 آدمی نیک ہو گئے. تو دیکھو تعداد بڑھ گئی, تو تعداد, نیک لوگوں کی تعداد کے بڑھنے کی وجہ سے بھی اللہ کے یہاں اس کی مغفرت کے چانسز زیادہ ہیں. اور یہ تو بہت ہی اہم مسئلہ ہے. میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ ہمارے تعلقات والوں میں سے جب کسی کا کوئی کورٹ میں کیس ہوتا ہے تو ہمیں کیسی بے چینی ہوتی ہے, کئی راتوں سے ہمیں نیند آنا بند ہو جاتا ہے کہ ہیئرنگ ہے 1 ہفتے کے بعد, 2 ہفتے کے بعد, پتہ نہیں کیا ہوگا. اور جو کوئی ہمیں ملتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کا کیس ہے, آپ دعا کرنا.
ہمارے چچا کا کیس ہے آپ دعا کرنا، ہمارے بیٹے کا کیس ہے آپ دعا کرنا، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، کیا کیا ہم نہیں کرتے، ہماری زندگیوں میں فرق آ جاتا ہے. جس دن کیس ہونے والا ہوتا ہے اس دن سارے خاندان کے لوگ مصلے میں نظر آتے ہیں، مسجدوں میں نظر آتے ہیں، اور کیا ہوگا اس میں زیادہ سے زیادہ دنیا کے کسی کورٹ میں جو سب سے بڑی سزا ہے دنیا میں، سب سے بڑی سزا وہ ہے قتل کی سزا. قتل کی سزا سے بڑھ کر کسی کورٹ میں کوئی سزا نہیں ہو سکتی. قتل لائف جیل، 40 سال کی جیل، 20 سال کی جیل، 10 سال کی جیل، اس سے نیچے پھر فائن یا کمیونٹی سروس، اس سے اور کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا اس سے آگے. لیکن اگر آخرت کی جیل میں چلا گیا، قبر میں جانے کے بعد آخرت کی جیل میں، جہنم میں چلا گیا، تو پتہ نہیں کیا ہوگا اس کے ساتھ. اور ہم لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہوتی. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جا کر کے دیکھو، میت والے گھر میں سب جمع تو ہو جاتے ہیں لیکن سگریٹ پی رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، دو دو چار چار پانچ پانچ کی جماعتوں میں دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، بجائے وہاں سڑکوں پہ کھڑے رہنے کے جاؤ جا کر کے تعزیت کرو، اور 10-15 منٹ تعزیت کرنے کے بعد جو وقت آپ وہاں گزارنے والے ہیں وہ مسجد میں آ کر کے گزارو، مسجد میں آ کر کے بیٹھو، مسجد میں آ کر کے اس کے لیے تلاوت کرو، اس کے لیے تسبیح پڑھو، اس کو ثواب پہنچاؤ، کتنا فائدہ ہوگا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو میت کے گھر والے ہیں، میت کے گھر والے جن کا عام دنوں میں کلچر یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں جلدی آ جاتے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد تعلیم میں بھی بیٹھتے ہیں، بیان میں بیٹھتے ہیں، درس میں بیٹھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور انتقال کے موقع پر وہ سب کے لیے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ لوگ آئیں گے، بھائی آنے دو نا لوگوں کو، آپ کو جب نیند آئے گی اور سو جائیں گے اس وقت لوگ آئیں گے تو گھر والے کیا کہیں گے کہ ابھی سوئے ہوئے ہیں آپ بعد میں آنا. آپ استنجے کے لیے جائیں گے اور کوئی آئے گا تو کیا کہیں گے کہ بھائی استنجے کے لیے گئے ہیں آپ بیٹھیے. آپ کو غسل کی ضرورت پڑی، بدن میں آپ کو کھجلی کی شکایت ہے اور روزانہ غسل کرنا پڑتا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ روزانہ غسل کر کے آئنمنٹ لگا، اس میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو آپ باتھ میں جائیں گے تو جب لوگ آئیں گے تو کیا کہیں گے لوگ کہ گئے ہیں باتھ میں، گئے ہیں بیٹھیے. آپ آپ کو وہاں کاؤنسل میں جا کر کے ساری فارمیلٹیز پوری کرنی ہے، اس میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی لگ جائیں گے، آپ جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی گھر میں نہیں ہے. تو جب نماز کے وقت میں آپ آئیں تو دوسروں کی آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ دوسروں کی فکر چھوڑ کر کے میت کی فکر کرو. ابراہیم بھائی، اسماعیل بھائی، احمد بھائی، جن کو آنا ہوگا دوبارہ آئیں گے. تو مسجد میں آنے کے بعد اطمینان سے سنت پڑھیں، اطمینان سے نفل پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں میت کے لیے، ہو سکے تو قرآن اٹھا کر کے 10-15 منٹ کے لیے تلاوت کریں، اور تلاوت کر کے ان کو ثواب پہنچا کر کے واپس گھر جائیں. ایک دوسری بات میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں یہ کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے، امت کے سارے علماء کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کہ میت کے انتقال کے بعد سب سے زیادہ نفع جس عبادت سے اس کو آپ پہنچا سکتے ہیں وہ ہے خیرات. یہ کلمہ طیبہ سے وہ فائدہ نہیں پہنچتا جو خیرات سے پہنچتا ہے، دعا کرنے سے وہ فائدہ نہیں پہنچتا جو خیرات سے پہنچتا ہے. لیکن جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والوں کو جا کر کے پوچھو کہ آپ نے کچھ خیرات کی؟ وہ تو خیرات کرتے ہیں 6 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد تحقیق کرتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا پروجیکٹ جس میں ہم 100 پاؤنڈ دے سکے ہمارے والد کے لیے، 50 پاؤنڈ دے سکے ہم والد کے لیے. تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں، میں آپ کو ترغیب دینے کے لیے کہتا ہوں کہ میرا اپنا ذاتی معمول میرا یہ ہے، میرا ذاتی خود کا معمول، کہ روزانہ صبح صادق کے بعد کچھ نہ کچھ صدقہ نکالتا ہوں، اور روزانہ مغرب کی نماز کے بعد شام کو روزانہ صدقہ نکالتا ہوں، 2 وقت صدقہ نکالتا ہوں، کچھ چھوٹی رقم، بڑی رقم، جو بھی ہو صدقہ نکالتا ہوں. اور میں نیت یہ کرتا ہوں کہ اے اللہ، صبح جب میں نے صدقہ نکالا اس وقت سے لے کر اب تک امت کے جتنے لوگ مرحوم ہو گئے ہیں ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دے. اور رات کے بعد جب میں صبح کو صدقہ نکالتا ہوں تو میں نیت کرتا ہوں کہ اے اللہ، امت کے جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے اس عرصے میں ان کو ثواب پہنچا دے. کیوں بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، چاہے وہ چائنا میں انتقال کرے، چاہے رشیا میں انتقال کرے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے شخص کا انتقال ہو گیا ہو جو گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو رہا ہو، اور اس کی فیملی میں دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والا کوئی نہ ہو، سمجھ ہی نہیں ہے ان کو کہ قبر میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے نہ دعا کر رہے ہیں نہ ایثار ثواب کر رہے ہیں. ایسے خاندان بھی بہت ہوتے ہیں دنیا میں، تو ایسے لوگوں کے لیے کون ایثار ثواب کرے گا؟ تو جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے کچھ نہ کچھ خیرات کرو، خاص طور پہ ہمارے تعلق والے ہیں. مثلاً والد کا انتقال ہو گیا تو فوراً سائٹ کے اوپر 100 پاؤنڈ، 200 پاؤنڈ، 500 پاؤنڈ اپنی طاقت کے مطابق نکال کر رکھ دو، جگہ بعد میں تلاش کرنا، لیکن سائٹ پہ نکال دو کہ اے اللہ یہ پیسے میرے والد کے لیے ہیں، ہاں فوراً نکال دو، الگ کر دو اس کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے، میت کی فکر کرنی چاہیے. اسی لیے جب بھی موقع ہوا، یہ الگ بات ہے جیسے ہم لوگ یہاں کتابیں پڑھاتے ہیں اور کبھی کبھی جو ہے جنازے کے بعد جنازہ، جنازے کے بعد جنازہ، جنازے کے بعد جنازہ. اب اگر ہر جنازے میں شرکت کرنے جائیں گے، سال بھی ختم ہو رہا ہے، کتابیں ختم کرانی ہے، تو بچوں کا نقصان ہوگا، اور نہیں گئے تو یہ الگ بات ہے. لیکن ہم تو اس وقت بھی اہتمام کرتے ہیں کہ جب کسی کا جنازہ ہوتا ہے، چاہے جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، یہاں اعلان ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا ہے، تو بخاری شریف کے سبق سے فارغ ہو کر طلبا کو کہتے ہیں کہ بھائی آج کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اعلان ہوا تھا ابھی، ان کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے. اور یہ جو ہم نے بخاری شریف پڑھی، اس کے ایک فکر ہو کہ مرنے والا آخرت میں نجات پا جائے، مرنے والا آخرت میں کامیاب ہو جائے. یہ ہماری فکر ہونی چاہیے. یہ دعوت و تبلیغ میں جو لوگ نکلتے ہیں، کیوں نکلتے ہیں؟ اپنے لیسٹر چھوڑ کر برمنگھم جاتے ہیں، لیسٹر چھوڑ کر لیڈز جاتے ہیں، لیسٹر چھوڑ کر لندن جاتے ہیں، پھر ملک چھوڑ کر یورپ میں جاتے ہیں، ملک چھوڑ کر کے دوسرے پوری دنیا میں گھومتے. کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سیدھے راستے پر آ جائے اور جہنم سے بچ جائے. یہ علماء اور مشائخ جو مختلف ملکوں کے دورے کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ بوڑھے بوڑھے لوگ، بوڑھے بوڑھے علماء مشائخ بالکل بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو کہیں جانے کا شوق نہیں ہوتا، پھر بھی جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کہ ہماری کوئی بات سنے گا، دین پر آ جائے گا تو جہنم سے بچے گا. تو جہنم سے بچانے کی ہمیں اتنی ساری فکریں ہوتی ہے، لیکن جب انتقال کوئی کر جاتا ہے تو وہاں کوئی فکر نہیں ہمیں نظر آتی، وہی ایک روٹین. چلے گئے، تعزیت کر دی، اور بہت قریب کے ہیں تو ہمارے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے کہ وی شوڈ بی سین ٹو بی اراؤنڈ، تو ہم ہینگ اراؤنڈ کرتے ہیں وہاں، ذرا کھانے کے وقت میں تھوڑی خدمت کر لیتے ہیں، اور دل نہ چاہنے کے باوجود بھی ٹھنڈی کے اندر بھی باہر کھڑے ہیں کہ بھائی تعلق ہے، اب گھر جا کر کے یہ چھوڑو، ان سب رواجوں کو چھوڑو، متوجہ ہو جاؤ. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیٹی کا انتقال ہوا، تو بیٹی کے انتقال کے بعد جب دفن کر کے لوگ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچے، بھائی میرے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے گا تو میرے تعلق والے دفن کے بعد کہاں پہنچیں گے؟ میرے گھر پہنچیں گے تاکہ مجھے تسلی ہو. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچے، بیٹی کا انتقال. ایک باپ کے لیے جوان بیٹی یا جوان بیٹے کا انتقال بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، بیٹی کا انتقال، بھائی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہے. تھوڑی دیر انتظار کیا کہ شاید آ رہے ہوں گے، راستے میں کہیں رک گئے ہوں گے. بہرحال جب کچھ دیر گزر گئی تو کہ بھائی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہے، آئے نہیں. تو فکر ہوئی لوگوں کو، تو تحقیق کی تو پتا چلا کہ قبرستان سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو سیدھے مدرسے میں چلے گئے ہیں اور سبق پڑھا رہے ہیں، سبق میں بیٹھ گئے، سبق پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ. قاری صدیق باندھوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اور بہت زیادہ تعلق تھا اہلیہ کے ساتھ، اس لیے کہ تھک اینڈ تھن میں، گرمی سردی، برے حالات اچھے حالات میں، اس نے بہت تعاون کیا تھا حضرت کا اس مدرسے کو وجود میں لانے کے لیے. کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کا بہت تعاون کرتی ہیں، غریبی میں، غربت میں بہت تعاون کیا اس وقت. حضرت کو بہت صدمہ ہوا تھا، بہت صدمہ ہوا تھا، لیکن انتقال کے بعد ذرہ برابر نظام میں فرق نہیں آیا. جتنے پیریڈ میں سبق پڑھاتے تھے اس دن، تمام پیریڈ میں حضرت نے سبق پڑھایا، تمام پیریڈ میں سبق پڑھایا. اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ پڑھا کر کے ہم سبق ثواب پہنچائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. حضرت حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو بڑے شخص تھے، اور ہمارے اوپر شفقتیں بھی بہت تھیں، محبتیں بھی بہت تھیں، دونوں طرف سے بہت محبت تھی. تو ہم بھی مشورے کے لیے بیٹھے کہ بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ بھائی دو چار افراد جو ہیں وہ تو چلے جائیں گے، میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ اور بھی ایک دو استاد ذمہ دار، ہم لوگ جا رہے ہیں، لیکن پورے مدرسے کو یہاں سے لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا کریں گے پورا مدرسہ یہاں سے جا کر؟ ان کی تعلیم میں حرج ہوگا. تو میں نے کہا کہ مولانا آیت صاحب سے کہا کہ آپ پیچھے رہیں. اب ان کا بھی دل چاہ رہا ہوگا یقیناً، حبی صاحب سے تعلق تھا. میں نے کہا آپ سب لوگ یہاں رہیں، اور میں نے کہا کہ صبح سے لے کر شام تک ہمارا جو بھی نظام ہے اس کے مطابق سارے طلبہ چلیں. یہ وہاں تک آئیں گے تو صرف نماز جنازہ پڑھیں گے، اور یہاں صبح سے لے کر فجر کی نماز سے لے کر رات کو 11 بجے سونے تک ہمارے جتنے 24 آورز کے عمل ہیں, تو سٹاف میں تقریباً 25-30 آدمی ہیں اور طلبہ تقریباً 150, تو یہ 200 آدمی پورا دن جو عبادت کرتے رہے. میں نے کہا آپ سب حضرات حفیظ صاحب کو اس کا ثواب پہنچا دینا, ایسا ہم نے نظام بنایا. میں نے کہا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حضرت حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس کا نفع پہنچے گا اور ہمارے طالب علموں کا سبق کا بھی حرج نہیں ہوگا, تو مدرسے کا بھی حرج نہیں ہوگا, انتظام میں بھی خلل نہیں واقع ہوگا اور حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس کا. اور ایسا ہی کیا ہم نے, اسی طرح ہم لوگ نکل گئے, ایک وفد ایک گاڑی میں ہم لوگ چلے گئے, غسل میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ شانہ نے شرکت کی سعادت نصیب فرمائی, اور باقی دوسرے حضرات یہاں اسی نظام میں چلتے رہے اور سب نے حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب پہنچایا. میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو کہ کسی کے انتقال پر ہمیں ایموشنل نہیں ہونا ہے, ہمیں انٹلیکچوئل رہنا ہے, دماغ سے سوچنا ہے کہ مرنے والے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند کیا ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایموشنل ہو جائیں گے تو خیال یہ آئے گا کہ نماز جنازہ آج نہیں کل, کیوں بھائی کل, تو کہ بیٹا دبئی گیا ہوا ہے وہ کل پہنچے گا, یہ ایموشنل ڈیسیجن ہے. اور انٹلیکچوئل ڈیسیجن کیا ہے کہ جنازہ آج ممکن ہے اس لیے آج ہی جنازہ ہوگا, اس لیے کہ سنت طریقے کے مطابق ہے, اور میت کو بیٹے کے آ کر کل شریک ہونے سے وہ فائدہ نہیں پہنچے گا جو سنت پر عمل کرنے سے پہنچے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو اچانک انتقال ہو گیا, اور اس وقت کے حالات میں, اس وقت ایم بی کال کا وجود نہیں تھا, تو اس وقت کے حالات میں اچانک صبح 9 بجے اطلاع ہوئی کہ انتقال ہوا ہے, تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اس دن نماز جنازہ ہو دوپہر کو. اس لیے کہ اس وقت قانون یہ تھا کہ جنازے کا قبرستان میں 2:30 سے پہلے داخل ہو جانا ضروری ہے, اگر 2:30 بجے سے پہلے قبرستان میں جنازہ داخل نہیں ہوتا تو پھر اس دن نماز جنازہ نہیں ہو سکتی, تدفین نہیں ہو سکتی, یہ قانون تھا. اور ہمیں دار العلوم بری میں پڑھاتا تھا, ہمارے بھائی مولانا اسماعیل صاحب وہ میرے ساتھ وہ پڑھ رہے تھے اس وقت, اور میں ہدایت النحو کا سبق ابھی سنا سبق بچوں کا, اور سبق سننے کے بعد میں نے کہا کہ آگے پڑھیے, اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹیکسٹ پڑھیے میں سمجھاؤں گا, آگے پڑھیے, بس یہ کہنا تھا کہ ہمارے مولانا علی صاحب جو ہماری چچازاد بہن سے جن کا نکاح ہوا ہے اور دار العلوم بری میں دفتر میں بیٹھتے ہیں, وہ بہت تیزی کے ساتھ داخل ہو گئے اور مجھے کہا کہ تمہارے والد صاحب بہت بیمار ہیں اور سیریس ہیں اور فوراً تم کو گھر بلایا جا رہا ہے. تو ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ انتقال ہو گیا ہے, ہم تو جب یہاں پہنچے اور بہت بڑا مجمع دیکھا تب ہمیں احساس ہوا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. تو میں یہاں 12:30 کو پہنچا, اور 12:30 بجے جب پہنچا تو میرا انتظار تھا کہ ڈسیزن یہ لے گا, بحیثیت بیٹے کے میرے دو بڑے بھائی بھی ہیں, ڈسیزن ان کو لینا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے اس وجہ سے کہ میں پڑھا ہوا ہوں تو میرے احترام میں انتظار کیا. تو 12:30 بجے میں پہنچا 12:30 کو, اور 12:30 کو پہنچنے کے بعد والدہ سے ملا, والدہ کو ملنے کے بعد والد صاحب کے پاس گیا, نہیں اور یوں سمجھو کہ 1 گھنٹہ اور نکل گیا ہوگا, 20 منٹ 1 گھنٹہ نکل گیا ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے مشورہ ہوا, کچھ علماء بھی تھے اس میں, کہ کیا ارادہ ہے. میں نے کہا کہ اگر آج ممکن ہے تو جنازہ آج ہوگا. میری عمر اس وقت 28 سال کی تھی, میں فارغ ہوئے ابھی 4 سال ہوئے تھے. میں نے کہا کہ اگر ممکن ہے پوسیبل ہے تو جنازہ آج ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم کوشش کریں تو پوسیبل تو ہے لیکن لوگ شریک نہیں ہو سکیں گے. میں نے کہا کیوں, تو کہا کہ کوئی پوچھ رہا ہے تو ویگلی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ موسٹ پروبیبلی ٹمورو, یہ میسج لوگوں کو وائبز یہ گئے ہیں کہ موسٹ پروبیبلی. تو میں نے اس وقت, مجھے ابھی تک یاد ہے, میں بہت غم میں تھا, لیکن میرا جواب یہ تھا, میں نے کہا کہ دوسرے لوگوں کی میرے والد صاحب کے جنازے میں شرکت کی وجہ سے میں میرے ابا کو جنت میں لیٹ پہنچانا نہیں چاہتا. میں میرے والد کو جنت میں لیٹ کیوں پہنچاؤں دوسروں کے انتظار میں؟ تو میں نے کہا ان کی نماز جنازہ چلی جائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن میرے والد صاحب اگر آج 2:30 سے پہلے نماز جنازہ ہو سکتی ہے اور جنت میں جا سکتے ہیں تو میں پہنچاؤں گا. اور میں نے اعلان کروا دیا کہ جنازہ آج ہوگا, اور پھٹافٹ ہم نے لاش کو اٹھایا, ابھی تو غسل بھی نہیں ہوا تھا, لاش کو اٹھایا. یہ بھی ہمارے یہاں ایک غلطی ہوتی ہے کہ فوراً غسل نہیں دیتے, جیسے ہی انتقال ہو جائے فوراً غسل دے دینا چاہیے. تو لاش اٹھائی, ہم مسجد نور کی مورچری میں لے گئے اور جلدی جلدی فراغت ہوئی, اور فراغت ہونے کے بعد کوڈڈ ٹو ٹو کو نماز تھی. مجھے یاد ہے کہ 22 کو ہم جنازے سے غسل دینے سے فارغ ہوئے. ایک جماعت جو ہے وہ گھر پہنچی جنازے کو لے کر, اس لیے کہ عورتوں کو دکھانا تھا. ابھی ہماری بہن ڈیوزبری سے نہیں پہنچی تھی اور 2 جنازے کو اٹھانا تھا گھر سے. یعنی ہماری بہن جو ڈیوزبری سے آئی تھی ان کو 10-15 ملی صرف, اور واپس لانے کے بعد کوریڈور سے اندر کمرے میں نہیں لے گئے. کوریڈور میں صرف گھر کی عورتیں, آؤ محرم عورتیں, اور فوراً ہم نے جنازہ اٹھا لیا 2, اور 2:30 سے پہلے ہم داخل ہو چکے تھے. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایموشنل نہیں بننا ہے, ہمیں انٹلیکچوئل بننا ہے. ایموشنل نہیں, انٹلیکچوئل بننا ہے. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں توفیق دے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے, اپنے رشتے دار کا ہو جائے, ماں باپ کا ہو جائے, تو بہت ہی زیادہ فکر کرنی چاہیے آخرت کی. ہم لوگ اپنی فکر کرتے ہیں کہ ابا چلے گئے تو اب میرا کیا ہوگا, بیٹا چلا گیا تو اس کی اولاد کا کیا ہوگا, اس کی بیچارے کی تو کوئی فکر ہی نہیں کرتا. اچھا تدفین کے بعد بھی آپ دیکھیے, تدفین کے بعد, وہ تدفین کے بعد بھی سب لوگ وہ رشتے دار کو معانقہ اور ملاقات اور اس کو خوب تسلی دے رہے ہیں. اس بیچارے پر جو ابھی گزروانے والی ہے اس کا تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. سنت یہ ہے, سنت یہ ہے کہ کسی کی نماز جنازہ سے فارغ ہو کر دفن کرنے کے بعد وہاں کھڑے رہ کر کے قرآن پڑھا جائے, ذکر کیا جائے, جو کچھ زبان پر آئے وہ پڑھا جائے, اور اس کا ثواب میت کو پہنچایا جائے, اور اللہ سے دعا کی جائے کہ اے اللہ اس کے حال پہ رحم فرما. بجائے اس کی طرف توجہ کرنے کے لوگوں کو پانی کی بہت فکر ہوتی ہے کہ بھائی پانی ڈالو, ہے پانی ڈالو, اسی میں لگ جاتے ہیں لوگ, اس کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں. بھائی پانی بعد میں بھی ڈالا جا سکتا ہے, ٹھیک کرنا بعد میں بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری خدمتیں بعد میں, اصل خدمت اندر کی کرو, اندر کی, کہ ابھی اسے سوال ہونے والا ہے. اس کے سوال کیے جانے سے پہلے پہلے ہمیں اللہ کی طرف اتنا رجوع کرنا چاہیے, اتنی توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کو منا لیں اور اللہ اس کی بخشش کر دے, تاکہ فرشتوں کے آنے سے پہلے وہ بخشا بخشایا ہوا ہو اور اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائے. اصل کام تو یہ کرنے کے ہیں. اور یہ وہاں کوئی ملاقات, مسافات, تعزیت کا وہ موقع نہیں ہے, وہاں سے بس چلے جاؤ, چلے جاؤ. اور جو دوست احباب ہیں وہ بھی ان کو انکریج کر کے کہیں کہ بھائی چلو اب گھر چلنا چاہیے. وہاں کچھ دیر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی غالباً حدیث ہے, انہوں نے یہ کہا کہ میرے بچوں جب میرا انتقال ہو جائے, اپنے بیٹوں سے کہا, میرے بچوں جب میرا انتقال ہو جائے تو تم میری قبر پر کتنی دیر تک کھڑے رہنا, اتنی دیر تک کھڑے رہنا کہ ایک اونٹ ہو اسے پکڑا جائے, اسے گرایا جائے, اسے ذبح کیا جائے, اس کی چمڑی اتاری جائے, اس کے ٹکڑے کیے جائے, اور ٹکڑے کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے. کتنی دیر لگے گا؟ اتنی دیر تک میری قبر پر کھڑے رہنا, اس لیے کہ میں نئی دنیا میں ہوں گا تو تم میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہیں گے تو مجھے تسلی ہوگی تمہارے کھڑے رہنے کی وجہ سے. آج کل ہم لوگ باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہاں تسلی ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور ان کا خیال نہیں کرتے. تو خیر اب حدیث کا ترجمہ سن لو. کہنے کا منشا یہ ہے, جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مرنے والے کی فکر کرو. کوئی بھی ہو, آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں, سنیچر کو فارغ ہیں, ظہر کی نماز کے بعد ظہر میں آئے اور اعلان ہوا کہ کسی کا انتقال ہو گیا, چلے جاؤ. ان کو, اس کو بھی فائدہ ہوگا, آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے, آپ کی شرکت کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا, اور کچھ لوگوں نے گاڑی میں بھی بٹھایا ہوگا. وہ یہ کرتے تھے کہ ان کو جب پتا چلتا تھا کہ کسی کا جنازہ ہے, اور ہمارے احمد علی بھائی اور ہمارے سعید بھائی وغیرہ فیکٹری میں ہوتے تھے, کام پر ہوتے تھے, تو یہاں میلبرن روڈ کے اوپر باہر کھڑے ہو جاتے تھے, اور گاڑی وہاں سے کسی کی گزرتی تھی جس کو پتا بھی نہیں کہ جنازہ ہے, ہاتھ میں عصا رکھتے تھے تو وہ لکڑی سے یوں کر کے روکتے تھے, اور معزز تھے, محترم تھے, لیسٹر میں سب محبت کرتے تھے, تو ہر شخص گاڑی روکتا تھا کہ بھائی کہاں جا رہا ہے, تو کہ میں تو کام پہ جا رہا ہوں, کہ بہت اچھی بات, جا. کوئی فری ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ مجھے قبرستان میں لے جاؤ, مجھے قبرستان میں لے جاؤ, چھوڑتے نہیں تھے, قبرستان میں لے جاؤ. غسل میں پہنچ جاتے تھے, جنازے میں پہنچ جاتے تھے, اور بہت اہتمام اس کا. ہمیں بھی یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم اس سارے ثواب کریں, کسی کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ میں شرکت کریں. ان کو بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا. ہمیں کیا فائدہ ہوگا, وہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ شخص جو جنازے میں شرکت کرتا ہے, جنازے میں حاضر رہتا ہے, یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھ ہی جائے, یعنی اتنی دیر تک رہتا ہے کہ نماز پڑھی گئی, تو فلہ قیرات, اسے ایک قیرات ملے گا. ایک قیرات جو ہے وہ اس زمانے کا ایک وزن ہے یا اس زمانے کی ایک کرنسی ہے. دینار جو ہے دینار اس کے 12th حصے کو قیرات کہتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں کیا ہے کہ ایک پاؤنڈ ہے اور پاؤنڈ 100 پینیز سے بنتی ہے, تو یہ قیرات سے دینار بنتے تھے. اور قیرات جو ہے وہ دینار کا 12th حصہ ہے. دینار گولڈ کوئن ہے, اس کا 12th حصہ, تو 1/12 آف دینار اس کو قیرات کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھ کر کے واپس آ جاتا ہے, دفن میں شریک نہیں ہوتا, اس کو ایک قیرات ملے گا. اور ومن شہیدہ, اور جو شخص اس میں شریک رہتا ہے, حتیٰ تدفن, یہاں تک کہ اسے دفن کر دیا جائے, یعنی نماز بھی پڑھتا ہے اور دفن بھی کرتا ہے, فلہو قیراتان, تو اس کے لیے دو قیرات ہیں, اس کے لیے دو قیرات ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا کہ دو قیرات ہیں, تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سوچ میں پڑ گئے کہ 1/12 آف اے دینار نماز پڑھنے کے لیے اور 1/12 آف اے دینار تدفین میں شرکت کرنے کے لیے بہت چھوٹا سا اجر ہے. تو پوچھا کہ ومل قیراتان, حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ قیرات کیا ہے, آپ جو قیرات بول رہے ہیں آخرت میں قیرات کیا کام آئے گا اور اتنا چھوٹا؟ تو کہا کہ نہ, یہ قیرات جو ہے میں آخرت کی کرنسی کی بات کر رہا ہوں, یہاں کی نہیں. آخرت کی کرنسی میں قیرات کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مثل الجبلین العظیمین, آخرت کے اعتبار سے ایک قیرات بہت بڑے پہاڑ کو کہتے ہیں, یعنی بہت بڑے پہاڑ. اور دوسری روایت میں کہ مثل جبل احد, احد پہاڑ کے برابر. اور تیسری روایت میں کہ اعظم من جبل احد, احد پہاڑ سے بھی بڑھ کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز جنازہ میں ہم شرکت کرتے ہیں تو نماز پر اتنا ثواب ملتا ہے, اتنا ثواب ملتا ہے کہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب. اور اگر ہم تدفین میں بھی شرکت کرتے ہیں تو یہ ثواب ڈبل ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی آپ حضرات کو بھی موقع ملا ہوگا کہ ایک ہی وقت میں دو جنازے اور تین جنازے بھی ہو جاتے ہیں ایک ساتھ, تو نماز تو ایک ہی پڑھی لیکن جنازے دو تھے تو ڈبل ثواب, اور جنازے تین ہیں تو ٹریبل ثواب. یعنی جتنے جنازے ہیں اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا, نماز ایک ہی پڑھی ہے لیکن ثواب بڑھتا چلا جائے گا. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شانہ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی توفیق دے. اصل میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سنی, اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سن کر کے اس پر ایک قسم کا اعتراض کیا کہ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں سنی ہے کہ نماز جنازہ میں شریک ہو کر کے نماز پڑھے تو اتنا بڑا ثواب, اور تدفین میں شرکت کرے تو ڈبل ثواب, اسی لیے وہ نماز پڑھ کے واپس لوٹ جاتے تھے. تو کہا کہ میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہاں ابو حریرہ صحیح کہتے ہیں, ایسا ہی ہے, ڈبل ثواب. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بہت افسوس ہوا. دیکھو ابھی یہ حدیث بیان کی, نہ مجھے افسوس ہوتا ہے نہ آپ کو, ہمارے دل میں کیا خیال آتے, چلو اب سے ہم ٹرائی کر لیں گے. یہ افسوس ہمیں نہیں ہوتا کہ اوہو یہ حدیث اگر ہمیں معلوم ہوتی تو ہم یہ ڈبل ثواب لے کر کے لوٹتے, صرف اور 15-20 منٹ شرکت کر لی تو ڈبل ثواب. ان کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے کہا کہ ما فرتنا فی فرتنا فی قراری تکثیر, او ہو ہم نے تو بہت قیرات کا نقصان اٹھایا, اس لیے کہ ہمیں یہ حدیث معلوم ہی نہیں تھی تو ہم صرف نماز جنازہ پڑھ کے آ جاتے تھے. پہلے سے معلوم ہوتی تو نماز جنازہ بھی پڑھتے اور اس کے بعد تدفین میں شریک ہو کر کے آتے تو یہ سارا ثواب کا ہمارا نقصان نہ ہوتا. تو ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم نماز جنازہ میں بھی جائیں گے, اور جب بھی ہمارے پاس موقع ہوگا, بھائی بہت بارش ہو رہی ہے, ٹھنڈی بھی بہت ہے, ویدر بھی خراب ہے, اور بوڑھا آدمی ہے, بیمار آدمی ہے, آ گیا نماز جنازہ پڑھ کر, کوئی حرج نہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کام پر سے چھٹی ہی اتنی ملی ہے, ہمارے جیسے لوگ کے سبق پڑھانا ہے تو آئے, اور اب سبق کا ٹائم ہو رہا ہے تو جلدی سے فرض پڑھ کر کے آ گئے, یہ الگ بات ہے معذوری. لیکن کوشش کرنی چاہیے جب معذوری نہ ہو تو یہ مفت کا ثواب سمیٹنا ہوتا ہے, ہمیں بھی فائدہ ہوگا, میت کو بھی فائدہ ہوگا, اور جب میت کے رشتے دار دیکھیں گے کہ سب لوگ آئے ہوئے ہیں, سب لوگ اخیر تک رہے ہیں, تو ان کو بھی تسلی ہوگی کہ انشاءاللہ ان سب کی وجہ سے ہمارے مرحوم کی مغفرت ہوئی ہوگی. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں خوب توفیق دے. آج کے اس نکاح میں بھی اللہ تعالی خوب خیر و برکت پیدا فرمائے, دلہا دلہن میں اللہ خوب محبت پیدا فرمائے,
دونوں خاندانوں میں بھی اللہ تعالیٰ بہت محبت عطا فرماوے اور اللہ تعالیٰ دلہا دلہن کو دنیا کی آخرت کی ساری خوشیاں عطا فرماوے. ہم سب کو بھی اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں ہمیں بھی نصیب ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم بارك لنا فيما عطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم خير لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا وألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات وكما ألفت بين الطيبين والطيبات. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما, یسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو عافیت کا فضل و عنایت کا معاملہ فرما, حفظ و امان کا معاملہ فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما, صراط مستقیم پر چلنے کی, جمنے کی, دوسروں کو چلانے کی, جمانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, جو کچھ ہم نے کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, قرآن و حدیث سے وابستگی عطا فرما, سمجھنے کی توفیق عطا فرما, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما, پوری امت کو ہدایت عطا فرما, صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین, آج کے نکاح میں خوب خیر و برکت پیدا فرما, دلہا دلہن کو خوب محبت عطا فرما, مودت عطا فرما, اتفاق اور اتحاد والی زندگی نصیب فرما. اے ارحم الراحمین, انہیں الفت عطا پیدا فرما, انہیں انس نصیب فرما. الہ العالمین, دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, اس نکاح کو تکمیل دین کا ذریعہ بنا. الہ العالمین, تکمیل ایمان کا ذریعہ بنا, تقوی کا ذریعہ بنا, گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا, اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا, دین میں ترقی کا ذریعہ بنا, دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا. الہ العالمین, ان دونوں کو, ان کے خاندانوں کو ہر قسم کی پریشانیوں سے, مکروہ سے, بلاؤں سے, آفات سے, بلیات سے, حاسدین کی حسد سے, شریروں کے شر سے, مفسدین کے فساد سے محفوظ فرما, دنیاوی اخروی ترقیات سے مالا مال فرما. آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہا دلہن کے لیے جو جو دعائیں فرمائی تھیں, الہ العالمین وہ ان دونوں کے حق میں قبول فرما. دلہا دلہن کے جو جو اوصاف بیان فرمائے تھے ان سے ان کو متصف فرما, انہیں دین کے لیے قبول فرما لے, علم دین کے لیے قبول فرما لے, ولایت کے لیے قبول فرما لے. یا ارحم الراحمین انہیں اولاد صالح نصیب فرما، یا ارحم الراحمین جتنے حاضرین ہیں سب کی دنیاوی اخروی ساری ضرورتیں پوری فرما، الہ العالمین دنیا کی آخرت کی ساری پریشانیوں سے نجات عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو دین پر ثابت قدم فرما، الہ العالمین اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، الہ العالمین ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ.